আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদামু বাইনাল মা'ই ওয়াত তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم قران مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں, قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ, وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب فرما رہا ہے, اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو. پہلا سوال تو یہ کہ صرف ایمان والوں کو کیوں مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنو کہا, یا ایھا الناس کیوں نہیں کہا؟ اے لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو. لوگوں کا لفظ استعمال نہیں کیا, آمنو ایمان والوں کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یا ایھا الناس کہا جاتا تو یا ایھا الناس میں سارے شامل ہیں, کافر بھی, مشرک بھی, منافق بھی, مومن بھی, سب اس میں شامل ہیں. یا ایھا الناس جہاں بھی خطاب کیا گیا ہے سب اس میں شامل. لیکن اگر یا ایھا الذین آمنو کہا گیا, اب اس میں تخصیص ہو گئی, کافر اس میں سے نکل گئے, مشرک نکل گئے, منافق نکل گئے, کون رہ گئے؟ صرف ایمان والے, اہل ایمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. تو جہاں بھی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو خطاب کیا گیا وہاں کافر مراد نہیں ہے, مشرک منافق یہ سب اس سے علیحدہ. تخصیص ہو گئی کہ صرف اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا. تو سوال یہ تھا کہ یا ایھا الناس کیوں نہیں کہا, یا ایھا الذین آمنو کیوں کہا؟ یا ایھا الناس اس لیے نہیں کہا کہ یا ایھا الناس میں کافر, مشرک, منافق سب شامل ہیں. تو اگر یہ کہا جاتا کہ یا ایھا یہ حکم ہے نا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. لیکن اسی کلام مقدس میں جب ہم دوسرے مقام پر دیکھتے ہیں تو ایک دعا ہمیں ملتی ہے. خالق کائنات ہمیں دعا بتا رہا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ہمیں دنیا اور آخرت کی سرخروئی عطا فرما. وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہی ترجمہ ہے نا, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اب ان دونوں آیتوں میں تضاد ہو گیا. اس آیت میں اللہ نے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس سے, جہنم کی آگ سے. اور یہ دعا جو ہم پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار, اس میں اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو مولا ہمیں دنیا و آخرت کی سرخروئی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اب یہ بات ہماری ناقص عقل میں نہیں آئی کہ مولا ایک آیت میں تو نے کہا کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا, پہلی آیت, اور اس دعا میں ہم سے کہا گیا کہ مجھ سے دعا کرو کہ مولا تو ہمیں بچا لے. پہلی آیت میں یہ کہا نا کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا ہے, یہی مقصد نہیں اس آیت کا. اور جو دوسری آیت ربنا آتی نا, اس میں آخر میں کہا وقنا عذاب النار, مولا تو ہمیں بچا. اب دو چیزیں ہو گئی نا, پہلی چیز کہ ہمیں بچانا ہے اور دوسری چیز رب سے دعا کر رہے ہیں مولا تو بچا. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے یا رب ہمیں بچائے گا. دو چیزیں ہو گئی نا, بات سمجھ رہے ہیں آپ. پہلی آیت میں تم بچاؤ اپنے آپ کو, اور اس آیت میں کہا مجھ سے دعا کرو مولا تو ہمیں بچا. اب دو چیزیں ہو گئی نا, سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے یا رب ہمیں بچائے گا. ہم نے علماء کی بارگاہ میں عرض کی, ہماری ناقص عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں یا رب ہمیں بچائے گا. اور دونوں قرآن کی آیتیں ہیں, اور قرآن کی آیت غلط ہو نہیں سکتے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن قرآن کی آیت پتھر کی لکیر ہے, جو رب نے فرما دیا وہی حق ہے وہی سچ. ہماری سمجھ غلط ہو سکتی ہے, ہماری فہم غلط ہو سکتی ہے, لیکن قرآن کی آیت اپنی جگہ بالکل درست ہے. تو جب ہم نے علماء کی بارگاہ میں پیش کیا, انہوں نے کہا سنو تمہیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور رب بھی تمہیں بچائے گا. دونوں چیزیں ہیں, دونوں آیتیں درست ہیں. تمہیں بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا ہے اور رب بھی تمہیں بچائے گا. کیسے؟ تم اس دنیا میں نیک اعمال کرتے رہو, نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو بچاؤ, اور رب قیامت کے دن ان نیک اعمال کو قبول کر کے تمہیں بچا لے. بات سمجھ میں آ گئی نا. تم نیک اعمال کرتے رہو, جب تم نیک اعمال کر رہے ہو کیا مطلب تم جہنم سے بچ رہے ہو, نیک اعمال کر کے جہنم سے بچ رہے ہو, اور قیامت میں خالق کائنات ان نیک اعمال کو قبول کر کے تمہیں جہنم سے بچا لے. مسئلہ حل ہو گیا, یہ بھی درست ہے وہ بھی درست, ہمیں بھی بچانا ہے رب بھی بچائے گا. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوا, قرآن نے کیا کہا قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. آگ کا مطلب جہنم کی آگ, اور کون سی آگ, پھر اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے وقودہ الناس والحجارہ, وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. سوال یہ پیدا ہوا کیا ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں جو قرآن ہمیں بچنے کا حکم دے رہا ہے. سوال ہے نا, اگر ہم جہنم کی طرف نہیں جا رہے تو بچنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر آگ جل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا, نا سمجھ ہے, اس کو پتہ نہیں کہ یہ جلا دے گی, بڑھ رہا ہے, ہم اس سے کہتے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو. کیوں؟ ہم سمجھدار ہیں, ہم جانتے ہیں یہ آگ بظاہر چمکتی ہوئی نظر آ رہی یا آگ کا انگارہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کی چمک دمک دیکھ کر یہ بچہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے, لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ ظاہری چمک دمک ہے, حقیقت میں یہ جلا دے گا, حقیقت میں جلا دے گا. اگر بچہ نہیں بڑھ رہا تو ہم رو کیوں رہے؟ ایک بات ہے نا, اگر ہم جہنم کی طرف نہیں جا رہے تو قرآن کیوں روک رہا ہے؟ ہم کہتے جی ہم تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں, ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم تو روزے رکھ رہے ہیں, ہم تو سارے نیک اعمال کر رہے ہیں, ہم تو جہنم کی طرف جا ہی نہیں رہے. نہیں, جب قرآن ہمیں روک رہا ہے اس کا مطلب ہے یقیناً ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جو جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں. کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں. اب آئیے ذرا سا غور کریں, کون سا ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا, کون سا ایسا عمل ہے کہ جو ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے اس کو کر رہے ہیں اور جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب ہم غور کرتے ہیں پتہ چلتا ہے والدین کی نافرمانی جہنم کی طرف بڑھنا ہے, نمازوں کا قصدن ترک کرنا جہنم کی طرف بڑھنا ہے, کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا جہنم کی طرف بڑھنا ہے, بیواؤں یتیموں کا مال کھانا جہنم کی طرف بڑھنا ہے, قصدن سود کھانا جہنم کی طرف بڑھنا ہے, احکامات اسلام کی پابندی نہ کرنا جہنم کی طرف بڑھنا ہے. اور ایک جنرل بات یہ میں کہہ دوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ادا نہ کرنا جہنم کی طرف بڑھنا. حقیقت ہے نا, اگر ہم سب اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, کتنے وظائف پڑھ لو, کتنی عبادت کر لو, اگر والدین ناراض ہیں کوئی عبادت قبول نہیں, سب منہ پر مار دی جائے گی. ہم عبادت و ریاضت کر رہے ہیں, تقوی و پرہیزگاری اختیار کر رہے ہیں, ہم ولی بن جائیں, ہم فلا مقام پر پہنچ جائیں, پتہ چلا ماں باپ ناراض ہیں, ساری عبادت منہ پر مار دی. والدین کی نافرمانی جہنم کی طرف بڑھنا ہے. اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ اسی دنیا میں خالق کائنات دکھا دیتا ہے کہ تمہارا کیا عمل ہے اور اس کی کیا سزا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ, وقت نزع آ گیا, جانکنی کا وقت, جب انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے وہ وقت بڑا اذیت ناک ہوتا, کوئی محسوس نہیں کر سکتا کہ وہ کیسی تکلیف ہے. جس پر وہ کیفیت گزرتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کیفیت. جان جسم سے نکل رہی ہو نا, اس کو کہتے جاکنی کا وقت, نزع کا وقت. جو قریب بیٹھا ہے وہ بھی محسوس نہیں کر سکتا کہ اس کو کتنی تکلیف ہو رہی. جس پر وہ کیفیت گزر رہی ہے وہی جان سکتا. صحابہ موجود ہیں, حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اٹک گئی گلے میں, نکل نہیں رہی, بے چینی ہے, بے قراری ہے. صحابہ نے کلمے کی تلقین کی, آیتیں پڑھنا شروع کی. حکم یہی ہے نا, اگر کسی کی جان نکل رہی ہو اور آپ اس کے قریب ہوں آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دیجیے, کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیجیے تاکہ اس کی مشکل آسان ہو جائے. کلمے کی برکت سے, یاسین شریف کی برکت سے, قرآن کریم کی آیات کی برکت سے زور زور سے پڑھنا شروع کیجیے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مشکل آسان کر دے. صحابہ نے پڑھنا شروع کیا لیکن تکلیف میں ہے, بے چینی میں, بے قرار. آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی, سرکار ہمارے ماں باپ قربان. حضور آپ کے صحابی علقمہ کی جان اٹک گئی ہے, جان نکل نہیں رہی, کیا ہوا؟ سرکار ہم نے آیتیں پڑھی, ہم نے یہ کلمہ شریف پڑھا لیکن جان نکل نہیں رہی, تکلیف میں, بے چینی میں. فرمایا اس کے ماں یا باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی ماں موجود ہے لیکن وہ اس سے ناراض ہے کسی اور مقام پر. فرمایا اسے بلاؤ. بلایا ان کی والدہ محترمہ کو, تم اپنے بیٹے کے متعلق کیا کہتی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت نیک ہے, متقی, پرہیزگار ہے, لیکن میں اس سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہوں؟ میرا حکم نہیں مانتا, میری نافرمانی کرتا, اس وجہ سے میں اس سے علیحدہ مقام پر, علیحدہ جگہ رہتی. سرکار نے فرمایا دیکھو اس پر جانکنی کا وقت ہے, روح نکل رہی ہے جسم سے لیکن سخت تکلیف میں ہے, تمہاری ناراضگی کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو رہی کہ جان نہیں نکل رہی آرام سے, تم اسے معاف کر دو تاکہ اس کی جان آرام سے نکل جائے. کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے مجھے بہت ستایا, نافرمانی کی, میں نہیں معاف کرتی. فرمایا اچھا, صحابہ سے کہا لکڑیاں لے کر آؤ, علقمہ کے اوپر رکھو اور آگ لگا دو, آگ لگا دو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب یہ سنا آخر ماں تھی بے چین ہو گئی. ماں کی محبت تو بے مثل ہے, اولاد کتنی ہی نافرمان ہو لیکن ماں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے. جب یہ سنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کو زندہ جلا دیں گے؟ فرمایا وہ جہنم کی آگ میں جلے اس سے بہتر ہے دنیا کی آگ میں جل جائے. جہنم کی آگ میں جلے بہتر ہے دنیا کی آگ میں جل جائے. کہا میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. فرمایا جاؤ جا کر دیکھو. دیکھا اسی وقت زبان پر کلمہ جاری ہوا اور روح پرواز کیا. یہ ہے ماں کی نافرمانی اور ماں کی رضامندی, دونوں منظر دکھا دیے کہ نافرمانی میں یہ ہے اور فرما برداری میں یہ. ادھر وہ راضی ہوئی, معاف کر دیا, اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسے عمل ہیں جن کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے, حالانکہ یہی عمل جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. قرآن نے کہا قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تو پتہ چلا کہ والدین کی نافرمانی یہ جہنم کی طرف جانا ہے, نمازوں کو قصدن ترک کرنا جہنم کی طرف جانا ہے, سود کھانا یہ جہنم کی طرف بڑھنا ہے, بیواؤں یتیموں کا مال کھانا یہ جہنم کی طرف بڑھنا ہے, کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا یہ جہنم کی طرف بڑھنا. اسی لیے تو قرآن بچا رہا ہے اور بچنے کا حکم دے رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے, سرکار نے فرمایا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم آگ پر اس طرح گر رہے ہو جیسا کہ پروانے گرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں شمع جلتی ہے آگ, پروانے گرتے ہیں نا, جل جاتے ہیں, بڑھتے ہیں اس کی طرف, جل جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا تم لوگوں کی کیفیت ایسی ہے کہ تم آگ کی طرف یعنی جہنم کی طرف اس طرح بڑھ رہے ہو جیسا کہ پروانے گرتے ہیں, اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تمہیں اس سے بچا رہا ہوں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. تو آنکھ کی طرف بڑھنا یہی نافرمانی بد اعمالی, یہی آنکھ کی طرف بڑھنا ہے, اسی لیے قرآن روک رہا ہے. اچھا قرآن نے یہ نہیں کہا اپنے آپ کو بچاؤ, اگر یہ کہا جاتا نا اپنے آپ کو بچاؤ اپنے اعمال درست کر, نہیں, انفسکم و اہلیکم نارا, اپنی اولاد کو بھی بچاؤ, اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. کیا مطلب؟ ہم نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لی, ہم سمجھیں گے ہم نے اپنا کام کر لیا. نہیں, آپ فجر کے وقت اٹھیں تو اپنی اولاد کو, اپنی بیوی بچوں کو بھی اٹھائیں. یہ بھی آپ پر فریضہ ہے, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. صبح اٹھ کر آپ نے آرام سے نماز پڑھی, وقت پر نماز پڑھ کر سو گئے اور بیوی بچے سوتے رہ گئے, قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا, پوچھا جائے گا جو تمہارے ماتحت تھے تم نے کیوں نہیں اٹھایا, تم نے کیوں نہیں نماز کے لیے جگایا. ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. نہیں, نماز پڑھنا بے شک آپ کے لیے ضروری ہے, فرض ہے, لیکن آپ کے یہ بھی ذمہ داری ہے جس طرح آپ فجر کے وقت اٹھتے ہیں اپنے بیوی اور بچوں کو بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھا دی. وہ آپ کے کہنے سے نماز پڑھے گا, نماز وہ پڑھے گا, ثواب آپ کو ملے. اور آپ کے کہنے سے بیوی نمازی ہو گئی, بچے نمازی ہو گئے, جب تک نماز پڑھتے رہیں گے, آپ اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں, قبر میں پہنچ جائیں وہاں پر ثواب مل رہا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اگر آپ کی تربیت سے آپ کا بچہ نمازی ہو گیا, آپ کی بیوی نمازی ہو گئی, ہم قبر میں چلے گئے, دنیا میں اولاد نماز پڑھ رہی ہے, باپ کو ثواب مل رہا, اس کی تربیت کی وجہ سے پڑھ رہی, اس کے حکم کی وجہ سے پڑھ رہی, اس کے کہنے سے پڑھ رہی. یہ اللہ رب العالمین کا کرم. اور یاد رکھیے, ماں باپ اگر نیک ہوں ان کی نیکی کا صلہ اولاد کو ملتا ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, حقیقت. والدین اگر نیک ہوں اولاد کو صلہ ملے گا اسی دنیا میں, اور اولاد نیک ہو والدین کو مرنے کے بعد قبر میں صلہ ملے. یہ قدرت کا قانون ہے, ایک کی وجہ سے دوسرے کی مغفرت, بخشش, درجات کی بلندی. سرکار نے فرمایا ایک حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے, ایک آدمی گناہگار سیاہکار دفن کیا جائے گا, جیسے اعمال ویسی سزا. کچھ عرصے کے بعد ایک فرشتہ एक तबाक में, जैसे हम किसी थाल में कोई मिठाई या कोई चीज लेकर जाते हैं ना, ऊपर खानपोई ढक देते, ऐसे फरिश्ता लेकर उसके कब्र पे खड़ा हो। सरकार ने फरमाया वो कहेगा ऐ साहिबे कब्रे अमीक, यानी ऐ गहरी कब्र में सोने वाले उठ, तेरा दर्जा बुलंद हुआ है, ये सवाब का तोहफा तेरे लिए। कहेगा मौला मैंने तो कोई ऐसा अमल नहीं किया, मैं तो गुनाहगार था, मैं तो नाफरमानी करता रहा, मैं तो सियाकार खताकार, ये दर्जा कैसे बुलंद हुआ, ये सवाब कैसे मिला। फरिश्ता अर्ज करेगा तेरी औलाद ने दुनिया में नेक अमल किया और उसने तेरे लिए ये इसाले सवाब किया, उसके नेक अमल की वजह से तेरा दर्जा बुलंद हुआ और ये सवाब पहुंचा। औलाद की नेकी का सिला मिला या नहीं मिला? मिला ना। औलाद ने दुनिया में किया और बाप को कब्र में, कब्र में सिला मिला। अब देखो बाप मां या वालदा इन दोनों नेक हैं, दुनिया से चले गए, फिर भी औलाद को दुनिया में उसका सिला मिलेगा। कुरान से साबित है, कुरान मजीद फरकान हमीद में अल्लाह तबारक व ताला ने एक सफर, सफर मजमाउल बहरैन, उसका जिक्र किया। हजरत मूसा और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम इन दोनों ने एक साथ सफर किया था, उसकी तफसील है लेकिन वक्त क्योंकि मुख्तसर है इसलिए तफसील में मैं जाना नहीं चाहता, इख्तसार के साथ बयान कर रहा हूं। इन दोनों ने सफर किया, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया मैं जो कुछ करूं तुम्हें बोलना नहीं है, खामोश रहना। उन्होंने कहा ठीक। अब ये चले, एक कश्ती में सफर कर रहे थे, इन्होंने कश्ती में सुराख कर दिया। उन्होंने कहा आपने क्यों कहा, आपने क्यों सुराख किया? कुरान ने कहा, उन्होंने इन्नका लन तस्तती माईया सबरा, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे साथ सबर नहीं कर सकोगे। उनका नहीं नहीं अच्छा नहीं अब नहीं बोलूं। फिर आगे गए, इन्होंने कोई काम कर दिया, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फिर कहा अरे ये काम आपने क्यों किया, कि देखो मैंने तुमसे कहा था नहीं बोलना, अच्छा ठीक है अब नहीं बोलो। गर्ज ये कि इस तरह दो तीन काम हुए, उन्हीं कामों में से एक काम ये था कि ये दोनों सफर करते हुए एक गांव में पहुंचे। मशहूर वाकया उलमा किराम से आप सुनते रहते, हजरत खिजर और हजरत मूसा अलैहि सलाम एक गांव में पहुंचे। अब जाहिर है मुसाफिर जब आता है तो थका हुआ है, भूखा है, प्यासा है, तो चाहिए तो ये ना कि मुसाफिर का हाल पूछा जाए, उसको खाना दिया जाए, मेहमान नवाजी की जाए। उन गांव वालों ने कोई मेहमान नवाजी नहीं की, कोई उनका हाल अहवाल नहीं पूछा, मतलब बेहतर सलूक नहीं किया। जब ये गांव से वापस आने लगे तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक दीवार है जो बिल्कुल गिरने के करीब है, जैसे बोसीदा हो जाती है ना, गिरने वाली होती है, जरा सा धक्का लगे वो गिर जाए। इन्होंने हाथ लगा के दीवार को दुरुस्त कर दिया, जो गिर रही थी हाथ लगाया उसको बिल्कुल सही कर दिया। अब मूसा अलैहि सलाम ने फौरन सवाल किया ये क्या किया आपने, दीवार को क्यों दुरुस्त कर दिया, गांव वालों ने तो हमारे साथ अच्छा सलूक ही नहीं किया, ना हमारी मेहमान नवाजी की ना खाने को पूछा, अरे आप दीवार दुरुस्त करने की उजरत ले लेते, यही आप कर लेते। उनका देखो मैंने कहा था ना नहीं बोलना, अच्छा ठीक है अब नहीं बोलो। उन्होंने कहा नहीं बस अब हो गया, तुम्हारे मामले में बोल रहे हो लिहाजा तुम्हारा रास्ता अलग मेरा अलग, अब हम साथ नहीं रह सकते। इन्होंने बड़ी मिन्नत की, उन्होंने कहा नहीं नहीं अब तुम अलग जाओ मैं अलग जाता हूं, हर मामले में तुम बोल रहे हो। इन्होंने कहा अच्छा चले अलग अलग तो जा रहे हैं लेकिन बता तो दीजिए कि ये जो मामलात हुए थे इसकी वजह क्या थी, एक कश्ती में सुराख कर दिया, एक बच्चे को उठा के कत्ल कर दिया और ये दीवार दुरुस्त कर दी। उन्होंने कहा अच्छा सुनो, बेशक गांव वालों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मेहमान नवाजी नहीं की, खाने पीने को नहीं पूछा, अब ये दीवार जो मैंने दुरुस्त की इसकी वजह यह थी कि इस दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना दफन था, दो यतीम बच्चे थे उनका खजाना इस दीवार के नीचे दफन था। दीवार गिर रही थी, दीवार गिर जाती खजाना जाहिर हो जाता, बच्चे तो अभी छोटे थे, गांव वाले आकर खजाना लूट कर ले जाते। मैंने इसलिए दुरुस्त कर दिया कि दीवार कायम रहेगी, जब बच्चे बड़े होंगे जवान होंगे अल्लाह के हुक्म से फिर खजाना जिस तरह भी ہوگا ظاہر ہو جائے گا، بچوں کو مل جائے گا. اور اصل بات یہ تھی، قرآن کی آیت ہے وکانا ابوہما صالحا، ان دونوں کا باپ نیک تھا. اس لیے میں نے درست کیا کہ ان یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک تھا، اس کی نیکی کا صلہ ان کو یہاں مل رہا. دیکھا، باپ نیک ہو تو اولاد کو صلہ ملتا ہے، دنیا میں صلہ ملتا ہے. اور باپ نیک تھا، کون سا باپ نیک تھا؟ جس کے صلب سے وہ پیدا ہوئے تھے؟ وہ نہیں. علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، ان یتیم بچوں کی ساتویں یا آٹھویں پشت میں کوئی نیک گزرا تھا، اس کی نیکی نیچے تک چلی آ رہی. بتاؤ، جس کے صلب سے پیدا ہوئے وہ نہیں، ساتویں آٹھویں پشت میں کوئی نیک تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے ان کو صلہ ملا کہ دیوار کو درست کر دیا گیا تاکہ جب یہ جوان ہوں اللہ کے حکم سے خزانہ ظاہر ہو اور ان کو مل جائے. یہ ہے خالق کائنات کا کرم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ. اولاد نیک ہو والدین کو صلہ ملتا ہے، والدین نیک ہو ان کی نیکی کا صلہ اولاد کو ملتا. اس لیے قرآن نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تو ہم کیسے بچائیں گے؟ ہم خود نیک عمل کریں، اولاد کو بھی نیک عمل کریں. اکثر لوگوں کو دیکھا خود فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر والے سو رہے ہیں. ہم نے تو فجر کی نماز پڑھ لی. نہیں، آپ پر ذمہ داری ہے، آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو اٹھائیے. اور اگر نہیں اٹھائیں گے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم خالی نماز پڑھ کے بری ذمہ نہیں ہو. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن نے کہا اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. آگ کو جلایا جاتا ہے نا تو ایندھن کیا ہوتا ہے؟ لکڑی ڈال دی، مٹی کا تیل ڈال دیا، کاغذ ڈال دی، جو جو چیز جلنے والی ڈال دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایندھن. یہ دنیا کی آگ. اور جہنم کی آگ، انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے اس سے آگ جلے گی، انسان اور پتھر اس سے آگ جلے گی. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، قرآن نے کہا وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. پتہ یہ چلا اس دنیا میں ہم نیک اعمال کریں اور اپنی اولاد کو نیک اعمال کرائیں تب جہنم سے بچ سکتے. اور اگر ہم سوچیں کہ ہم نے خالی کر لیا، ہمارے بیوی بچوں کو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ سوتے ہیں سوتے رہیں، نماز پڑھتے ہیں پڑھے نہ پڑھے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، جو جو آپ کے ماتحت ہیں آپ سے پوچھا جائے گا تم نے بلا شبہ نماز پڑھ لی، لیکن جو تمہارے ماتحت تھے انہوں نے کیوں نہیں پڑھی، بیوی بچوں نے کیوں نہیں پڑھی. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کا مقصد ہی یہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم خود اٹھتے ہیں اپنی اولاد کو بھی اٹھا لیں. یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مقصد. تو پتہ چلا کہ اس دنیا میں نیک اعمال کرنا یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے. تو ہم اپنے آپ کو بچائیں گے نیک اعمال کر کے، اور خدا ہمیں جہنم سے بچائے گا ان اعمال کو قبول کر کے. نیک اعمال کرتے رہیں اور اس کا نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں. دیکھیں انسان عمل کرتا ہے اس کو پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو ابھی نماز پڑھی ہے یہ قبول ہو گئی؟ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. ہماری کیفیت تو یہ کہ نماز ادھر اور خیال ادھر، نیت ادھر باندھی اور گھوم رہے ہیں ادھر بندر روڈ پر، یہی کیفیت ہے نا، سارے خیالات نماز میں ہی. یہ تو ہماری نماز یکسوئی نہیں، خشو خضو نہیں. اور شیطان نماز ہی میں خیال لے کر آتا. آپ دیکھ لیں کوئی چیز آپ کو یاد نہیں ہے، آپ نے نیت باندھی فوراً یاد آ جائے، سارے کام نماز میں یاد آ جائیں گے. نیت باندھی، اچھا ہاں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، یہ سارے کام یاد آ رہا نماز ہی میں. تو یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کیسی نماز ہے؟ نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے. تو پھر آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے ہم نماز ہی نہ پڑھیں. جب رجوع اللہ نہیں، جب خشیت الہی نہیں، جب خشوع اور خضوع نہیں، تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کیا؟ نہیں. فرمایا ہمارے مشائخ طریقت نے خیال آئے یا نہ آئے، خشوع خضوع ہو یا نہ ہو، پڑھتے رہو پڑھتے رہو، اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکاتے رہو، ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا پوری زندگی کی عبادت قبول، ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا. خالق کائنات ہے، ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، اس نے بندوں کو بخشنے کے لیے یہ طریقے بنائے. کوئی کسی وجہ سے بخشا جائے گا، کوئی کسی وجہ سے بخشا جائے گا. اس لیے اس کی رحمت سے امید رکھو، وہ بندوں کی امید کو ضائع نہیں کرتا. سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو حکم ہوگا اس کے اعمال کی وجہ سے، فرشتوں کو حکم ہوگا لے جا اس کو جہنم میں، چل جہنم میں چلا جا، وہ تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہا ہے. ارشاد ربانی اس کو روکو، یہ دوڑتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ یہ تو جہنم کی طرف ایسے بھاگتا ہوا جا رہا ہے جیسے جنت میں جا رہا ہے، روکو اس کو. اس کو روکا، کیوں بھاگتا ہوا جا رہا ہے؟ کہے گا میں نے ساری عمر رب کی نافرمانی کی، کوئی حکم نہیں مانا، اب یہ آخری حکم ملا ہے، اس کے بعد تو کوئی حکم ہی نہیں نا، مجھے جہنم میں جانا ہے، جلنا ہے، ختم. آج تک کوئی رب کا حکم نہیں مانا، یہ آخری حکم ملا ہے. میں نے کہا کم سے کم اس حکم میں جلدی کروں چاہے جل جاؤں، اس وجہ سے میں دوڑتا ہوا جا رہا. خالق کائنات فرمائے گا اس کو روک لو، جہنم کے بجائے جنت میں داخل. یہ اس کی رحمت. ایک دوسرے مقام پہ سرکار نے فرمایا ایک شخص کو حکم ہوگا لے جاؤ اس کو جہنم میں، فرشتے لے کر جا رہے ہیں، دو قدم چلتا ہے پھر مڑ کے دیکھتا ہے، پھر چلتا ہے پھر مڑ کے دیکھتا ہے. خالق کائنات فرمائے گا ٹھہر جاؤ، روکو اس کو، پوچھو جہنم کی طرف جا رہا ہے مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا؟ بھائی حکم ہو گیا چلا جا، چلا جائے جہنم، دو قدم چلتا ہے پھر دیکھتا ہے، پھر چلتا ہے پھر دیکھتا ہے. فرشتے پوچھیں گے کیا وجہ ہے؟ کہے گا میں بے شک گناہگار، سیاکار، خطاکار، جیسا عمل ویسی سزا، مجھے جو سزا ملی جہنم کی صحیح ہے، میں ہوں اسی قابل، میں جا رہا ہوں جہنم کی طرف، لیکن مڑ کر اس کی رحمت کو دیکھ رہا ہوں، شاید مجھے واپس بلا لے. ایک امید تو ہے نا مجھے رب سے، وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا، میں تو بلا شبہ جہنم ہی ہوں جا رہا ہوں، لیکن ایک امید ہے رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوں شاید واپس بلا لے. بس خالق کائنات کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ رب العالمین فرمائے گا ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی رحمت کی امید سے ہمیں دیکھے اور اس کی امید کو ضائع کر دیں. جاؤ اس کو بلا لو اور اس کو جہنم کے بجائے جنت میں داخل کرو. یہ ہے اس کا کرم، یہ ہے اس کی مہربانی. جیسا بندہ امید رکھتا ہے خالق کائنات ویسا ہی معاملہ کرتا. تو ہمیں کیا امید ہے؟ رحمت کی. امید کیا ہے؟ کرم کی. مولا ہمارے اس قابل نہیں، لیکن تیرا کرم، تیری رحمت چاہیے، تیرا فضل چاہیے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم چاہیے. ایک نگاہ کرم ہو جائے دنیا آخرت سب سنور جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ رحمت کی امید رکھے اور اس دنیا میں باعمل رہیے. حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کی پابندی کیجیے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر ہم توجہ نہیں دیتے، اولاد کی تربیت پر، والدین کی فرما برداری پر کوئی توجہ نہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، عزیز و رشتہ داروں سے میل ملاپ سب سے قطع تعلق، کچھ نہیں، سب کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں. بلکہ حیرت کی بات تو یہاں تک ہے کہ دو بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور آپس میں بات چیت نہیں، یہ بھی ہو رہا. ایک گھر میں رہ رہے ہیں، عید پر گلے تک نہیں مل رہے، بات چیت نہیں تو گلے کیا ملیں گے. ایک باپ کی اولاد ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا منہ ادھر. سرکار نے فرمایا سل من قطع کا، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ لے. اگر آپ پہل کریں گے آپ کو اجر ملے گا، آپ خود آگے بڑھ جائیے، آپ کو اللہ تعالیٰ در عظیم عطا فرما دے گا. اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا فیل. ہم اپنے نام اعمال میں کیوں گناہوں کا اضافہ کریں؟ اس لیے یہ دنیا دار العمل ہے، اپنے اعمال کو درست کیجئے. قرآن نے کہا قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تو جہنم کی آگ سے بچنا یہی ہے کہ قصدن نمازوں کو ترک نہ کیا جائے بتقاضے بشریت، کوئی بیماری ہے، کوئی حادثہ ہے، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن قصدن جان بوجھ کر، ٹائم نکل رہا ہے، ٹھیک ہے جب ابھی ٹائم باقی ہم پڑھ لیں گے، زہر کا وقت ابھی بہت ہے ہم پڑھ لیں گے، ابھی عصر کا وقت باقی ہے پڑھ لیں گے، پتہ چلا ایک نماز نکلی، دوسری نکلی، تیسری نکلی، ساری نمازیں غائب، جیسے ہی وقت ہو فوراً پڑھ لیجئے، سارے کام پسے پوچھ ڈال دیجئے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری سب سے اول ہے، اور جو ٹائم پر جاتا ہے اس کی اہمیت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آپ دیکھ لیں نا، کسی آفس میں آپ کام کرتے ہیں، کسی بھی، ٹائم ہے 8 بجے کا، آپ پہنچ جائیں 9 بجے، کیا ہوگا؟ ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن، اور جب تنخواہ کا وقت آیا، کراس، اتنی تنخواہ کاٹ لو، اتنے دن یہ لیٹ آئے، اسکول میں وہاں بھی یہی ہے، کالج میں وہاں بھی یہی، جتنے بھی دنیاوی ادارے ہیں، پنکچوئلٹی آف دا ٹائم یہ بیسٹ ہے، جو آدمی وقت پر آتا ہے اس کی قدر ہوتی، اور جو لیٹ آتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. پوچھو نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں. کب؟ 9 بجے. 9 بجے فجر ہوتی ہے؟ کہا نہیں، آنکھ نہیں کھلی اس وجہ سے اٹھ کے قضا پڑھ لی. قضا پڑھ لی؟ کہاں قضا تو پڑھ لی، لیکن جو ادا میں مزہ ہے وہ قضا میں تھوڑی ہے. جو فرشتے اس پر رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، وہ 9 بجے تمہارے لیے دوبارہ رحمتیں لے کر نازل ہوں گے؟ نہیں، وہ اسی وقت کی رحمتیں ہیں، اسی وقت کی برکتیں ہیں. اس وقت جو جو حاضر ہے، خالق کائنات دین و دنیا کی نعمتیں انہیں عطا فرما دے. اور انسان چاہے تو کر سکتا ہے، خود بھی اٹھ جائیے، اولاد کو بھی اٹھا لیجئے، پھر دیکھیے آدھی سے زیادہ پریشانیاں صرف فجر کی نماز پڑھنے سے دور ہو جائیں. آج ہم باویلا کر رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، جو برکت دینے والا ہے اس کو بھول گئے. برکت دینے والا وہ پکار رہا ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، پکار کر کامیابی دی جا رہی ہے، بلا کر کامیابی دی جا رہی ہے، اور کامیاب ہونے والے سو رہے ہیں. کیسے کامیاب ہوں؟ کیسے کامیاب؟ کامیابی اسی کی طرف سے ہے، کامیابی اس کی رضا پر موقوف ہے. جب وہ راضی ہو جائے تو کاروبار میں بھی کامیابی، نوکری میں بھی کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. صرف اس کو راضی کرنے کا مسئلہ، اور وہ راضی جب ہوگا کہ جو جو ٹائم اس نے آپ کے لیے رکھے آپ اس ٹائم پر حاضر ہو جائیں. غیر حاضری نہ لگے، کراس نہ لگے، فجر میں کراس لگ گیا نہیں حاضری نہیں ہے، ظہر میں لگ گیا حاضری نہیں ہے. اب بہت سے تو ایسے ہیں جن کا جمعے میں بھی کراس لگ جاتا، جمعے میں بھی حاضر نہیں، حالانکہ ایک جمعہ قصدن اگر کوئی چھوڑ دے، ایک تل کے برابر سیاہی اس کے دل پر آ جائے گی، تل کے برابر سیاہی، اور مسلسل چھوڑتا رہے تو پورا دل ہی سیاہ ہو جائے. اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کیجئے، نمازوں میں حاضری کا اہتمام کیجئے، جمعے کا اہتمام کیجئے. جس طرح دنیاوی تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح جمعے کا انتظار کیجئے اور جمعے کی نماز کا اہتمام کیجئے. ہر نماز کا انتظار کیجئے، ہر نماز کا اہتمام کیجئے، پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کیسی رحمتیں نازل فرماتے، کیسی برکتیں نازل فرماتا ہے. قلبی سکون بھی ہے، رحمت بھی ہے، کرم بھی ہے، بخشش بھی ہے، دنیا میں کامیابی بھی ہے، آخرت میں کامیابی. تو آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم خود عمل کریں، اپنی اولاد کو بھی عمل کریں، ہم خود نمازی بنیں، اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی فجر کے لیے اٹھا دیں. آپ یقین کریں کہ آپ اگر اس طرح کریں گے، آدھی سے زیادہ پریشانیاں اسی دنیا میں دور ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. ہم ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، غافل ہیں، دنیا میں مگن ہیں، اس وجہ سے یہ ساری پریشانیاں آ رہی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، تو آج ہی سے یہ عہد کر لیجئے کہ کل سے فجر کی نماز وقت پر پڑھیں گے، خود بھی پڑھیں گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی. آئیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے مخدوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرم بردار بنا، یا اللہ حاضرین مجلس کی تمام جائز نیک دلی مقاصد کو پورا فرما، حاضرین مجلس کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔